الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافوض امري الى الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا خیال کرتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے. جس سے محبت ہو وہ خیر خواہی چاہتا ہے، محب اپنے محبوب کے لیے اچھا چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، وہ اس کا نقصان برداشت نہیں کرتا. ایمان والے اللہ تعالی کے دوست ہوتے ہیں، اور ہمارے ٹریڈیشن میں، ہمارے دین میں دوستی کا جو تصور ہے اس میں محبت کو عمل دخل ہے. ہمارے یہاں دوستی سے مراد یہ ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے بس تھوڑا بہت مل جل رہے ہیں، اوپر اوپر سے اس کو سلام کر رہے ہیں اور اس کے حال احوال پوچھ رہے ہیں، جو ظاہری رکھ رکھاؤ کے درجے میں آتا ہے. ہمارے یہاں یعنی دین اسلام کے اندر دوستی کا مطلب ہوتا ہے ایک اندرونی لگاؤ، ایک قلبی تعلق. یہ قلبی تعلق جہاں بھی ہوگا تو وہ ابتدا میں ایک کم درجے کی دوستی کہلائے گی، اور یہ دوستی بڑھتی ہے بڑھتی ہے، اس کے اندر شدت آتی ہے، اور جب یہ تھوڑی شدید ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا جاتا ہے. اور یہ محبت بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، شدید بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی کا مطلب صرف ایک ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا. سڑک چلتے جیسے کسی سے بات چیت کر لی، یا پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان سے خیر خیریت دریافت کر لی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے روزمرہ کے ایام کیسے گزر رہے ہیں، میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ نہیں، اس کو ظاہری رکھ رکھاؤ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ انسان کو ہر ایک کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور مسلمان کے اوپر یہ واجب کے درجے میں بھی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کہ ان سے سلام دعا رکھے اور بات چیت کرتا رہے. قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ، قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، اور پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق رکھے. لیکن پڑوس میں کافر بھی ہو سکتے ہیں، بدعقیدہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ رکھنا ہوگا، دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ دوستی کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، دوست اپنے دوست سے اثر لیتا ہے، اور یہ دوستی جتنی زیادہ گہری ہو جائے گی اتنا زیادہ اثر لیں گے. تو یہ ایک بڑا کنفیوزنگ ٹاپک ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں پتا کہ دوستی میں اور مواسات کے اندر، معاملات کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ گناہوں میں پڑے ہوئے انسان ہوں، ہم ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دوستی اور محبت تک نوبت آ جاتی ہے، جس کی کہ قرآن کے اندر ممانعت ہے۔ جس نے ہمیں بنایا وہ ہمارے سٹرکچر سے، ہماری فنکشننگ سے سب سے زیادہ واقف ہے کہ ان کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ تو اس نے ہمیں منع کر دیا جس چیز سے، تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی ان باتوں کی، اس وجہ سے ہم کنفیوز کر جاتے ہیں ان معاملات کو۔ تو جہاں ہم نے خالی خیر خواہی کی حد تک، خالی رکھ رکھاؤ کی حد تک معاملہ رکھنا تھا، وہاں پر ہم دوستی تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ پھر ہمارے لیے اور خصوصاً ہمارے دین کے لیے، ہماری اولادوں کے دین کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ بہرحال جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں پر خیر خواہی ہر صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اللہ تعالی کی ذات پر، اللہ تعالی کی آخرت پر، اور اللہ کے نبی نے جو بھی خبریں دیں، ذات کے متعلق ہوں، صفات کے متعلق ہوں، یا اللہ تعالی کے معاملات کے متعلق ہوں کہ اس نے آخرت قائم کرنی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، وہ ان سب کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے، بالغیب ایمان لے کر کے آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتوں کے اوپر۔ اس شخص کا اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ دوستی والا معاملہ ہو جاتا ہے، واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے۔ بار بار مختلف الفاظ سے یہی کانسیپٹ دہرایا، اور ایمان والوں کا بھی اللہ تعالی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالی کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت یہ خیر خواہی کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے نا اللہ تعالی یہ ایمان والوں کی خیر خواہی چاہتا ہے ہر حال میں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کا مضمون آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ایمان والے کا، مومن کا ہر معاملہ خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمت بڑھا دی جاتی ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، شکر کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی ہے، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس دوستی کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، تو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں دنیا کی خبروں سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دوست موجود ہے، اللہ رب العزت موجود ہے، اس نے ہماری ساتھ دوستی کا اعلان کیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہم نے اس کے وعدوں کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر توکل کرنا ہے، اور اپنے معاملات کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ ہم اس چیز کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا ہم خبروں سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے مشائخ بار بار ہمیں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ ایمان والا بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایمان والا بننا ہماری ذمہ داری ہے، باقی ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نپٹاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اعتماد کا رشتہ رکھنا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر واقعات سے ہمیں بات سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص ایئرپورٹ پہ پہنچا اور اس کی دوسرے شہر میں ایک بہت امپورٹنٹ بزنس میٹنگ تھی، چاہتا تھا کہ وہ میٹنگ کو اٹینڈ کرے، وہاں پر اس نے کسی کسٹمر کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا تھا، بہت ہی بڑا کانٹریکٹ تھا اس کا۔ لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو اس کو کچھ دیر ہو گئی، اور چونکہ اس کی شاید ٹکٹ جو ہے وہ چانس پر تھی، تو اس کی سیٹ کسی اور کو دے دی گئی۔ اب ساری سیٹس فل ہو چکی ہیں، اس کو سیٹ نہیں مل رہی۔ اب یہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی بکنگ سٹیشن بھاگ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کے افسر کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، لوگوں کی منتیں کر رہا ہے کہ بھئی میری انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ مجھے سیٹ دے دیں، پلیز آپ مجھے سیٹ دے دیں۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ایسی صورتحال کے اندر تو لوگ ایئر ہوسٹس کی سیٹ کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ جہاں پہ بیٹھنے کے لیے بھی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، اسٹریٹ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے سارا راستہ، بس ہمیں سیٹ مل جائے کسی طریقے سے اس لیے کہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن بالآخر اس کو سیٹ نہیں ملی، وہ مایوس روتا دھوتا بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو کر کے گھر واپس پہنچا. جب گھر واپس پہنچا تو اس کو خبر ملی کہ جس پلین کے اوپر وہ اپنی سیٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا اس پلین کا کریش ہو گیا، وہ پلین کریش ہو گیا اور جتنے مسافر اس پلین کے اوپر تھے سارے کے سارے مر گئے. اب یہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، نفل کے شکرانے پڑھ رہا ہے، شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے بچا لیا. اب یہ بات اس کو تھوڑی دیر پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، مجھے تھوڑا بہت اس کے اندر کوشش کر لینی چاہیے لیکن اپنا دل خراب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہوگی. اگر میری کوششوں کے باوجود، اسباب اختیار کرنے کے باوجود مجھے نہیں سیٹ مل رہی تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. لیکن یہ غلطی ہم کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ولایت کا اعلان کیا اپنے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا سرپرست ہے، دوست ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہیں، جو ڈینائرز ہیں، جو ریجیکٹرز ہیں، لا مولا لہم، قرآن عظیم الشان ان کا ولی نہیں ہے کوئی، ان کا مددگار، ان کا سرپرست نہیں ہے کوئی. تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا اللہ رب العزت سرپرست ہے، مولا ہے، اور تم ان سے ڈرتے ہو کہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، تم ان سے ڈرتے ہو اور ان سے ڈر کر کے انہی سے پھر دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہو، ان سے دوستیاں بن جائیں ہماری، بھائی بھائی بن جائیں ہم، تاکہ شاید ان کی ناراضگی ہم پر کم ہو جائے. مارنے کے لیے آئیں گے تو شاید ان میں سے کوئی ہمارا طرفدار بن جائے، وہ بچا لے ہمیں مشکل وقت میں. ہم ان سے دوستیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جن کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت کا عذاب ہے، آخرت کے اندر اس سے زیادہ شدید عذاب ہے. ذالک العذاب ولا عذاب الآخرت اکبر، زیادہ بڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں لکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں. آج کسی نے میسج کیا، صبح جو خبر آئی ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے. ہاں، ہمارے جیسے مسلمانوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ایمان والوں میں بے چینی نہیں پھیلتی. ایمان والے متاثر نہیں ہوتے ریڈیو کی خبروں پر، اخبارات کی خبروں پر، وہ متاثر ہوتے ہیں قرآن کی خبروں پر، وہ متاثر ہوتے ہیں حدیث کی خبروں کے اوپر کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے اعمال کیسے ہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا بھی ہے ابھی تک کہ نہیں کیا ہے، اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کری ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطنا سبحانک، یہ جو کچھ تو نے تخلیق کری ہے یہ سب کچھ باطل نہیں ہے، یہ بیکار تو نے تخلیق نہیں کری ہے، تو پاک ہے اللہ، سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے تو بچا لے. پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان کو اللہ کی عظمت کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، دلالت کرتی ہے اللہ کی عظمت کی طرف، اور فوراً ان کو اپنی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں فقنا عذاب النار. قرآن پریشان کرتا ہے ایمان والے کو، رلاتا ہے قرآن ایمان والے کو. اور ہم جیسے مسلمانوں کو پریشانیاں کیا لگی ہوتی ہیں، صبح کو خبر آئی ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، صبح کو خبر آئی ہے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہم، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دیا، شاید کہ ہمیں عقل آ جائے. نیلز آف انٹلیکٹ لینے کی ضرورت ہے ہمیں، عقل کے ناخن، شاید کہ ہمیں عقل آ جائے، شاید کہ ہم اللہ سے رجوع کر لیں، بات ماننا شروع کر دیں. تو یہ بات ماننا یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے. یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سپردگی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، یہ بات ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جہاں ایئرپورٹ والے کا واقعہ سناتے ہیں، وہیں پر اور واقعات بھی سناتے ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی، حالانکہ وہ مسلمان تھے. تو بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ سناتے ہیں، بڑی عبادتیں کرتا تھا لیکن ضد لگ گئی اس کو ایک دن کہ اے اللہ مجھے شیطان دکھا دے، مجھے شیطان کو دیکھنا ہے. اب اس کو سمجھایا گیا، دل میں بات ڈالی گئی، یا اس زمانے کے جو بزرگ ہوں گے انہوں نے اس کو سمجھایا ہوگا کہ ایسی نہ کیا کرو اس طرح کی خواہشات، عبادت کر رہے ہو، اللہ نے توفیق دیا، لگے رہو اس عبادت کے اندر. نہیں، مجھے تو شیطان کو دیکھنا ہے، نہیں مجھے شیطان کو دیکھنا ہے، لگا ہوا تھا شیطان کو دیکھنے پر. تو فیصلہ ہو گیا اس کے لیے، ٹھیک ہے دیکھو شیطان کو. تو اس نے ایک دن شیطان کو دیکھا، تو دیکھتا ہے کہ شیطان کے پاس بہت سارے جال ہیں، جو مچھلی پکڑنے کے جال ہوتے ہیں نا، نیٹس، وہ ہیں. تو پوچھنے لگا کہ یہ تمہارے پاس جال کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہو تم ان جالوں سے؟ تو کہنے لگا میرے پاس ہر بندے کے لیے ایک جال ہے. کیا مطلب؟ کہ ہر بندے کو میں ایک مختلف انداز سے پھانستا ہوں. جاہل کے لیے الگ جال ہوتا ہے، پڑھے لکھے کے لیے الگ جال ہوتا ہے، تو ہر بندے کے لیے ایک جال ہے. تو کہنے لگا اچھا تو تمہارے پاس میرے لیے بھی ایک جال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے تمہارے لیے جال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے میرے پاس ابھی جال نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، تمہاری عمر تو ابھی 100 سال ہے، تو تمہارے اوپر تو پھر میں آرام سے آؤں گا، تو ابھی میرے پاس تمہارے لیے کوئی جال نہیں ہے. اس نے یہ بات سن لی، شیطان بھی گیا یہ اپنے کام سے واپس. لیکن اب اس کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میری تو ابھی 100 سال عمر ہے، تو چلو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا کچھ مزے بھی کر لیتا ہوں. تو آہستہ آہستہ انصاف نے مزے کرنے شروع کیے، تھوڑے مزے کیے تھوڑی عبادت چھوٹی، زیادہ مزے کیے اور عبادت چھوٹی، حتیٰ کہ مزوں میں پورے پڑ گئے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے اور عبادت ختم ہو گئی. تھوڑے عرصے میں یہ معاملہ ہو گیا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد ان کی موت آ گئی، کیونکہ شیطان تو ہے جھوٹا، مکار اور فریبی، اس نے اسے جھوٹ بول دیا تھا کہ تمہاری 100 سال عمر ہے، اصل میں یہی اس کے لیے جال تھا. اس کو یہ اطمینان دلا دینا کہ اتنی پرواہ کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کرو جو کرنا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں عبادت کر لینا. تو یہ کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی، ایک بھائی نے سوال کیا کیوں ہوا اس کے ساتھ، تو وجہ یہ ہوتی ہے ہم ضد پہ اتر آتے ہیں، ہم کو جو سمجھایا جاتا ہے نا ہم مانتے نہیں ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں اپنی عبادتوں کے اوپر بہت اعتماد ہو جاتا ہے. تو یہ عبرتناک انجام پھر ایسے لوگوں کو ملتا ہے، چاہے بے شک وہ ہمارے جیسے مسلمان کیوں نہ ہو، عبادتیں کرنے والے، وظیفے پڑھنے والے، عمل کرنے والے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہمارے مشائخ، ہمارے حضرت کے بیانات سے یہ ساجد نے واقعات لیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور صاحب تھے اسی طرح کے دعائیں مانگنے والے. تو دعائیں مانگنے تھیں تو اچھی کی دعائیں بھی تو ہوتی ہیں نا، لیکن ہر قسم کی دعائیں مانگ سکتا ہے بندہ. تو ان کو ایک دن سوجی کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں نا، تو مجھے بھی پرندوں کی بولیاں آ جائیں تو کتنا اچھا ہو. تو لگ گیا دعائیں مانگنے کے لیے، پرندوں کی بولیاں آ جائیں، پرندوں کی بولیاں آ جائیں. تو ان کو سمجھایا گیا بھائی کہ بھائی پرندوں کی بولیاں اچھی بات نہیں ہے. نہیں، لگا ہوا ہے. تو کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی، پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دی گئیں. اب یہ مزے مزے سے خوش خوش اپنے گھر واپس آئے. تو ان کے گھر میں، اس زمانے میں اور آج بھی دیہاتیوں کے گھروں میں جانور ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں ایک گائے بھی تھی، ایک گدھا بھی تھا، ایک مرغا بھی تھا اور ایک کتا بھی تھا. بچے آج زیادہ سامنے بیٹھے ہیں تو کہانیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں. تو انہوں نے جب کھانا کھایا نا تو کھانا کھا کر کے جو ہڈیاں اپنے پالتو جانوروں کے لیے پھینکی مرغے اور کتے کے لیے, تو مرغا اور کتا دونوں جھپٹے, لیکن مرغا اڑ سکتا تھا, وہ اڑ کر کے جلدی سے اس تک پہنچ گیا, اس نے ہڈی دبوچ کر کے وہ کہیں اوپر چلا گیا اور کتا دیکھتا رہا. تو کتے نے مرغے سے کہا, اور یہ سن رہے کہ تم کیسے ظالم ہو, دیکھو میں ساری رات جا کر کے پہرے دیتا ہوں, اب میرا سونے کا وقت تھا, تو اگر میں یہ ہڈی کھا لیتا تو مجھے نیند آ جاتی, تم تو ابھی سارا دن جاگو گے, تمہیں اور دانا مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں کوئی ظالم نہیں ہوں, کل جو ہے نا اس کے گھر میں اس کی گائے مرے گی, تو جب گائے مرے گی نا تو پھر کھانا پکے گا اور اس میں سے تمہیں بہت ساری ہڈیاں مل جائیں گی, تو فکر نہ کرو کل تمہیں خوب ہڈیاں ملیں گی. تو یہ صاحب سن رہے تھے, انہوں نے سنا اچھا میری گائے کل مر جائے گی, تو چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس گائے کو جا کر کے بیچ دیتا ہوں تاکہ میرا نقصان نہ ہو. وہ بازار گیا, گائے کو بیچ کر کے آ گیا. اب اس کے بعد اگلے دن پھر کھانا کھا کر کے اس نے ہڈی پھینکی تو کتا اور مرغا دونوں جھپٹے, پھر مرغا جو ہے وہ ہڈی لے گیا, تو پھر کتے نے وہی کہا کہ تم کیسے ظالم ہو, تم نے ہڈی لے لی اور میں سو جاتا اس کو کھا کر کے, مجھے سکون مل جاتا, ساری رات کا جاگا ہوا. اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کل اس کا گدھا مرے گا اور پھر گدھے کی ہڈیاں تمہیں مل جائیں گی کھانے کو, تو تم فکر نہ کرو. تو اب یہ صاحب سن رہے ہیں اچھا گدھا مر جائے گا, تو انہوں نے پھر دیڑھ ہوشیاری, ہمارے ایک استاد تھے ہم ان سے ٹیوشن پڑھتے تھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو انہوں نے یہ ٹرم کوائن کری ہوئی تھی دیڑھ ہوشیاری نہ دکھایا کرو, یعنی لنگڑی ہوشیاری جو کہ چل بھی نہ سکتی ہو صحیح طریقے سے, اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہ ہو سکتی ہو, اس کو دیڑھ ہوشیاری کہتے تھے. تو انہوں نے پھر دیڑھ ہوشیاری دکھائی کہ گدھے کو لے آ کر کے بازار میں بیچ کر کے آ گئے. پھر اس کے بعد اگلے دن یہی معاملہ کتے اور مرغے والا, تو اب کی بار مرغے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو کل جو ہے نا یہ آدمی مر جائے گا, اور جب مرے گا تو پھر دیگ پکے گی اس کے اصال ثواب کے لیے, اور پھر تمہیں خوب ہڈیاں کھانے کو ملیں گی. اب جو اس کے اوسان خطا ہو گئے, اچھا کل میں مر جاؤں گا, تو اب یہ بھاگا وقت کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ بھئی ایسا ہوا تھا, میں نے دعائیں مانگی تھیں, تو انہوں نے کہا بھئی تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اس قسم کی خواہشات مت رکھا کرو, لیکن اب تو یہ قضا کا فیصلہ ہے, اصل میں تمہارے گھر میں کسی کی موت ہونی تھی, یہ تقدیر معلق کے اندر فیصلہ تھا, کسی ایک نے تو مرنا ہے, تم نے ہوشیاری دکھائی, گائے مرنے والی تھی اس کو جا کر کے بیچ کر کے آ گئے, تو اب وہ تمہارے گھر میں تو موت ہوئی نہیں, پھر گدھے کو بیچ کر کے آ گئے تمہارے گھر میں موت ہوئی نہیں, اب تو تم ہی بچ گئے ہو, تمہاری موت ہو سکتی ہے. اور جب یہ بات ہی ہو رہی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اس کی روح لے کر کے چلا گیا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں نا ماننے والے, یہ ایمان والوں کا اصل میں ہمیں ڈیفینیشن ہی نہیں پتا یہ ہوتے کیا چیز ہیں, ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں حالانکہ ماننے والا ہم نے کوئی سیکھا نہیں ہوتا. تو جو ماننے والے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, وہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, تو اللہ تعالی نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, ایمان والوں کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے ایمان والے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں, یہ سپردگی یہ ایک بہت اعلی مقام ہے, اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کم از کم نیت کرنی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے, تاکہ ایک نیکی تو مل جائے نا, ہے نا بھائی, ارادے پر تو ایک نیکی مل جاتی, تو کم از کم ایک نیکی تو ملے اور اس کے بعد آگے فائدہ ہوگا, آگے بڑھیں گے. تو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ تفویض کا مقام, اس کو تفویض کہتے ہیں, یہ حاصل کر لیں. اس کو شاعر نے اس طرح سے بیان کیا, نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے. ہجر کہتے ہیں دوری کو, اپنے محبوب سے دوری, یعنی آپ اعمال نہیں کر پا رہے, آپ محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے جو رات کے وقت تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہے. جس طرح محبوب کے در پہ بار بار حاضری دیتا ہے انسان, تو اس طریقے سے آپ بیت اللہ کی حاضری نہیں دے پا رہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں, آپ وہ اعمال نہیں کر پا رہے, تو آپ دوری کی کیفیت میں ہیں. تو فرمایا کہ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے. وصال کہتے ہیں ملاقات کو, آپ جب واصل باللہ ہو جائیں, اپنے محبوب کے ساتھ واصل ہو جائیں, مل جائیں, ملاقات ہو جائے آپ کی محبوب کے ساتھ, تو فرمایا کہ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے. ہاں یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یہ ہوتی ہے تفویض. اینڈ دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپیکٹس فرام ہز سرونٹس. یہ اللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں ایمان والوں سے کہ وہ ہر حال میں مجھ سے راضی رہیں. تمنا رکھیں وصال کی, لیکن اگر میں ان کو ہجر کی حالت میں رکھوں وہ ہجر کی حالت میں بھی میرے شکر گزار بندے رہیں. صبر کریں, استقامت کے ساتھ لگے رہیں, نیکی کا راستہ نہ چھوڑیں, گناہوں کے اندر نہ پڑ جائیں. تو اس کو تفویض کہتے ہیں. تفویض والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ بہت اعلی مقام پر ہوتے ہیں. ہمارے مشائخ کے نزدیک 10 مقامات ہیں, 10 سٹیجز ہیں, سیڑھیوں کے 10 سٹیپس ہیں, سیڑھی کے 10 سٹیپس ہیں. اس سیڑھی کی ابتدا پر سالک ہوتا ہے جو کہ اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے. اس سیڑھی کے انتہا پر رب کے ساتھ وصال ہے. اس سیڑھی کے 10 سٹیپس ہیں. ان 10 سٹیپس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے توبہ, اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا, نادم ہونا, شرمندہ ہونا. توبہ یہ پہلا سٹیپ ہے. اس پہلے سٹیپ سے آپ سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہیں. سیڑھی کے اوپر چڑھنا اس پہلے سٹیپ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. توبہ کیے بغیر یہ سفر شروع نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت کا ایک چھوٹا سا کلپ سننے کا موقع ملا, عجیب بات فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے, الفاظ دعا اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے اوپر مسلط ہو جائے, ہوتا ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کر کے, کوئی حاسد ہوتا ہے, کوئی دشمن ہوتا ہے, وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب وہ اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا, ہر وقت لگا ہوا ہے, کبھی کسی طریقے سے پریشان کر رہا ہے, کبھی کسی طریقے سے پریشان کر رہا ہے. یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے اور یہ پوری جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ پیچھے لگا دیں. اب وہ کبھی کسی ریگولیشن کے ذریعے سے, کبھی کسی رول کے ذریعے سے, کبھی کسی لا کے ذریعے سے, کبھی کسی حرکت کے ذریعے سے وہ پوری جماعت کو پریشان کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی. اس دعا کے معنی کیا بنتے ہیں اردو زبان کے اندر, کہ اے اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے تو نے اس شخص کو میرے اوپر مسلط کیا ہے, میرے اس گناہ کو معاف فرما دے. میرے جس گناہ کی وجہ سے تو نے اس شخص کو میرے اوپر مسلط کیا ہے, میرے اس گناہ کو معاف فرما دے. اسی کو تو توبہ کہتے ہیں. لیکن یہ توبہ گناہ کو ایڈمٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتی, اقرار کیے بغیر, نادم شرمندہ ہوئے بغیر, اپنے آپ کو گناہگار سمجھے بغیر یہ دعا بھی نہیں ہو سکتی. اس دعا کے الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا, ثواب مل جائے گا لیکن توبہ تو نہیں ہوئی نا. کس گناہ کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے؟ آپ نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, کس گناہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگ رہے ہیں؟ سمجھتے بھی ہیں کسی گناہ کو, مانتے بھی ہیں اپنے کسی گناہ کو؟ تو اللہ تعالیٰ مسلط کیوں کرتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے مسلط کرتا ہے. یہ ایک گھر کے اندر ساس کے لیے بہو بھی ہو سکتی ہے, بہو مسلط ہو گئی, ساس صاحبہ کے جینا حرام, بہو کے لیے ساس بھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے پڑوسی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے ساتھ کام کرنے والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے, جاب کے اوپر کوئی کو ورکر ہو سکتا ہے, کسی کے لیے ملک کا کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے گناہوں سے معافی مانگنا سکھایا ہے. تو اب تفویض کے لیے کچھ اور مزید باتیں جو ہمارے مشائخ نے کھول کھول کے بیان کری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تفویض ہے کیا, ایکچولی مشائخ کی بات ہو رہی تھی. ہاں تو توبہ جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے, اور اس سیڑھی کے اوپر جب بندہ توبہ سے اپنا سفر شروع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ٹوٹل 10 سٹیپس ہیں. 10, ان 10 سٹیپس میں سے 9واں سٹیپ, 9th سیکنڈ لاسٹ سٹیپ تفویض کا سٹیپ ہے. اتنا بڑا مقام ہے تفویض کا. اس کے بعد آخری سٹیپ رضا کا سٹیپ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو صحابہ کو حاصل ہو چکا تھا، علل اعلان حاصل ہو چکا تھا، اور اللہ کے ولیوں کو بغیر اعلان کے حاصل ہو جاتا ہے رضا کا سٹیپ. لیکن اس رضا کے سٹیپ سے پہلے کون سا والا سٹیپ ہے؟ تفویض کا سٹیپ ہے. جب تک نواں سٹیپ نہیں لیں گے دسواں سٹیپ نہیں مل سکتا. اس سیڑھی کے اوپر جمپنگ نہیں ہوتی، ان سٹیپس کو جمپ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں بندے کو، تب وہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے واصل ہو جاتا ہے. رضا کے مقام کے اوپر پھر یہ معاملہ مل جاتا ہے. تو تفویض کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ تفویض کیا ہے؟ کہا گیا قیلا التفویض والتسلیم ترک المنازعہ، کہ تفویض اور تسلیم، تسلیم کی اور تفصیلات ہیں جو کسی اور موقع پر انشاءاللہ. تو تفویض اور تسلیم جھگڑے کو چھوڑ دینا ہے. لیکن جھگڑے کی تعریف کیا کری، ایکسپلینیشن کیا کری؟ بے اعتمادی. یہ جھگڑا کافروں کے ساتھ جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا. بھئی جب کرنا پڑے گا تو کرنا ہے، جب کسی کے ساتھ دین کے لیے کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت کرنا ہے. یہاں پر جھگڑے کس سے جھگڑا، کس سے بے اعتمادی؟ اپنے رب پر بے اعتمادی، اپنے رب پر بے اعتمادی. اس جھگڑے کو چھوڑ دینا، رب سے لڑنا چھوڑ دو. کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، ایسے کیوں معاملہ ہو گیا، ایسے نہ ہوتا، ایسے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا. اس جھگڑے کو چھوڑ دینا، یہ تفویض ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. بس جو عورت بغیر مہر کے نکاح کرے تو کہتے ہیں کہ فوض المرأۃ، کہ عورت نے اپنے آپ کو تفویض کر دیا، سپرد کر دیا. تفویضن زوجہا، اپنے زوج کو، اپنے آپ کو سپرد کر دیا. بلا مہرن وہو نکاح التفویض، اور یہ نکاح جو ہے نکاح تفویض کہلاتا ہے، بغیر مہر لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. فرمایا کہ تفسیر السلمی کے اندر ایک بزرگ کا قول لکھا ہے، ان استطعت ان تصبح مفوضا لا مدبرا ففعل، کہ اگر تیرے اندر استطاعت ہے، اگر تو کر سکتا ہے کہ تو ہو جائے تفویض کرنے والا، نہ کہ خود تدبیر کرنے والا، تو پھر ایسا کر لے. تفویض کرنے والا اگر تو بن سکتا ہے نا، اگر تو بن سکتا ہے، لیکن ان شرطیہ شرط لگائی. تو اس وجہ سے ہر بندہ اس طریقے سے تفویض کرنے والا نہیں بن سکتا کہ تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دے، ہر بندہ یہ کر نہیں سکتا. لیکن تفویض کی تعریف کے اندر اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے. سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وجاء بقلب سلیم، کہ جو قرآن میں فرمایا نا کہ جو اللہ تعالی کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے گا اس کو اس کے مال اور بنون کام آئیں گے. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ ای التفویض الی اللہ والرضا بقضاء اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ قلب ہوتا ہے جس میں اللہ کی طرف تفویض ہو اور جو اللہ تعالی کے فیصلوں میں راضی رہنے والا ہو. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ التفویض بھی ہے. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بندہ اللہ تعالی کے سامنے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے اندر شرک کی نفی ہے، لیکن ایاک نستعین کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تفویض ہے. تو اس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ التفویض بھی ہے. تفویض کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے ہر مکر سے محفوظ ہو جاتا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو چالبازیوں کے، شیطان کے نقصان سے بچا لیتے ہیں. اب ہم تفویض والے بنے کیسے؟ تفویض والا بننے کے بارے میں حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من اراد ان یفوض امرہ الی اللہ، کہ جو یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے، فلیحفظ اربعۃ اشیاء، تو وہ چار چیزوں کی حفاظت کرے. یعنی یہ تفویض جو ہے نا یہ بیان سن کر کے نہیں آتی، کتاب پڑھ کر کے نہیں آتی، اس کے لیے کام کرنے پڑتے. تو ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام چار بتائے کہ وہ کیا چار کام ہے. افضل اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ، ان ذالک مکتوبا علیہ، جس کو اس نے اپنے پر لازم قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف ہی کرتے ہیں. یحفظ ذنوبہ ویعلم ان ذالک عقوبۃ، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور جانے کہ یہ میرے لیے سزا ہے. یعنی اپنی سزاؤں کو، جو اس کی زندگی میں پریشانی آ رہی ہیں، ان کو اپنے گناہوں سے منسوب کرے کہ یہ گناہ جو میں نے کیے ہیں نا، انہی کی وجہ سے میری زندگی میں سزائیں. تیسری چیز، یحفظ احسان اللہ علیہ، کہ وہ یاد رکھے اللہ تعالی کے اس پر جو احسان ہوئے ہیں. حیث عفا عن کثیر من ذنوبہ، کہ انہوں نے اس کے اکثر گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، تو اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہے، یہ تیسرا کام ہے کرنے کا. اور چوتھا کام ہے، یرج الخیر الکثیر فی کراہیتہ لقولہ تعالی وعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ ناگواری کے باوجود بہت زیادہ خیر کی امید رکھے. کوئی معاملہ پیش آیا اس کے لیے ناگوار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کو ترک نہ کرے، بہت زیادہ خیر کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم ناگواریت محسوس کر رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہی ہو. جیسے بیوی شوہر کے معاملے کے اندر، بیوی کو کوئی عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر کو بہت خراب لگتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر اس کے لیے کوئی خیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے نکاح کا. تو خراب نظر آنے والی چیز کو اپنے لیے خیر سمجھو. تو یہ چار چیزیں کریں گے تب تفویض ملتی ہے. اپنے گناہوں پر نظر رکھے اور یاد رکھے اپنے گناہوں کو، اور اپنی غلطیوں کو گناہوں سے منسوب کرے، کسی اور کو الزام نہ ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، اور جو معاملات اس کو پیش آ رہے ہیں جو اس کو اچھے نہیں لگ رہے، ناگوار لگ رہے ہیں، تو ان کے اوپر یہ سوچے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یقیناً میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی، جیسے کہ واقعات سے بھی آپ کو سمجھایا. اور ساتھ ساتھ اللہ ہمارے مشائخ کو بہت زیادہ خیر دے کہ وہ علامات بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ علامات ہیں کہ نہیں. تو فرمایا کہ کیسے معلوم ہو کہ کسی بندے میں تفویض پائی جاتی ہے، اس کی کچھ علامات ہیں. ترک الحکم فی اقتدار اللہ، کہ اللہ کے اقتدار کے حوالے فیصلوں کو کر دینا، یعنی عمل اپنی طرف سے کرے سنت کے دائرے میں رہ کر کے، لیکن فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دے. ریزلٹس، ایفرٹ ہمارے ہاتھ میں، لیکن ریزلٹس اللہ تعالی کے ہاتھ میں. ریزلٹس کو اپنے ایفرٹ سے منسوب نہ کرے کہ میں نے ایفرٹ کری ہے تو آئی بیٹر ہیو دی ریزلٹس، مجھے نتائج ملنے چاہیے اپنے ایفرٹ کے مطابق. نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر یہ کر رہا ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ تفویض کا مقام اس کو حاصل ہے، ریزلٹس کو اللہ پر چھوڑتا ہے. دوسری چیز، انتظار القضاء من وقت الى وقت، کہ فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کرے، جلد بازی نہ کرے. ابھی تک کیوں نہیں فیصلہ آیا، پتا کیوں نہیں چل رہا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، بے صبری نہ دکھائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. دیر کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، اور وہ دیر بھی کیا دیر ہوتی ہے، وہ ہمارے سٹینڈرز کے مطابق دیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ٹائم کا الگ معیار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اس دنیا میں علامات قیامت میں سے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی جب اونچی اونچی بلڈنگز بن جائیں گی تب علامات قیامت ہوگی، جو کہ ابھی بنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس قیامت آنے والی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری علامات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ ٹائمنگز ہوتی ہیں. 1400 سال گزر جائیں ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو قرب کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی ڈیفینیشن ہے. تو صبر کے ساتھ فیصلے کا انتظار کرے، اس میں جلد بازی نہ کرے۔ اور ایک اور علامت بیان کری کہ تعطیل الارادتی لتدبیر اللہ عز و جل، کہ اپنے ارادے کو اللہ پاک کی تدبیر پر چھوڑ دے، یعنی ایسا ارادہ کرے کہ اللہ تعالی کی تدبیر غالب ہو، اپنا ارادہ غالب نہ ہو۔ اپنے آپ کو نا اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، اس کے اندر بہت فائدہ ہے بندے کا، بلکہ اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالی کی تدبیر، وہی بہتر تدبیر ہو سکتی ہے، ہماری تدبیر بہتر نہیں ہو سکتی۔ تفویض کا کمال فرمایا کہ وہ اپنے میں یا تمام مخلوق میں سے کسی میں بھی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت کو نہ دیکھے۔ نفع نقصان پہنچانے کی طاقت صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے اندر نفع بھی ڈال سکتے ہیں جو بظاہر نقصان والی چیز نظر آ رہی ہو، اور کسی نقصان والی چیز کے اور کسی نفع والی چیز کے اندر نقصان بھی ڈال سکتے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آخری بات، عجیب نقطہ ملا کہ یہ تفویض جو ہم نے اب تک سنی ہے، تو اس کے کچھ واقعات سے تو امید ہے کہ بات ویسے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی نا ہم پریکٹیکلی اسپیکنگ تفویض کے مقام تک پہنچے کیسے؟ یہ صحابہ کرام تفویض کے مقام تک کیسے پہنچے تھے کہ ان کو رضا ملی، اور ایسی ملی کہ قرآن کے اندر اعلان فرما دیا گیا ان کے رضا کا؟ ملی کیسے ان کو؟ عجیب ایک نقطہ، سورہ غافر کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور مشائخ نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ایک تفسیر کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ مومن آل فرعون کے الفاظ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا اور اپنے دربار کے اندر اعلان کیا کہ مجھے ذرا چھوڑو، اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو، گویا کہ وہ اس کو پکڑے ہوئے تھے، بیوقوف انسان تھا ظاہر ہے، کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو میں جا کے موسیٰ کو قتل کروں، تو اس وقت موسیٰ علیہ وہ فرعون کا ایک چچا زاد بھائی، اسی کی قوم کا فرد، اسی کا کزن، وہ کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے، اور ان لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھئی تم لوگوں کو تو پتا ہے، یوسف علیہ السلام سے تم واقف ہو، چند جنریشنز گزری ہیں ابھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ تم سب کو معلوم ہے، تم سب جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، یہ تم نے کہاں سے یہ سب بت پرستی وغیرہ شروع کر رکھی ہے؟ جانتے تھے وہ سب، کوئی سب کچھ جانتے تھے وہ، تو اس نے وہ ساری باتیں یاد دلائیں۔ تو اس نے بہت لمبا مکالمہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سارا مکالمہ نقل فرمایا اپنے قرآن کے اندر، اور آخر میں کہنے لگا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کیونکہ اب اس کو پتا لگ گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ مجھے پکڑ کر کے ماریں گے، تو کہنے لگا کہ بھائی میری بات مان لو، تمہارا فائدہ ہے، میں تو اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، إِلَى اللَّهِ، تفویض کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس کے اوپر نا مشائخ نے ایک عجیب نقطہ لکھا، حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول تفسیر السلمی کے اندر نقل ہے، انہوں نے فرمایا اس کی تفسیر میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب ہے اَيْ أَجْعَلُ أَمْرِي أَمْرَهُ، کہ میں نے اپنے معاملے کو، اپنے کاموں کو اللہ کا کام بنا دیا، یعنی میں وہی کام کیا کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کام ہوتے ہیں، پسندیدہ کام ہوتے ہیں، میں وہی کام کرتا ہوں، میرا کوئی کام اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، میں نفس کی غلامی میں کام نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہی میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ، جس کو کہتے ہیں نا ہر وقت دین کے کام میں لگا رہے، ہر وقت دین کے کام میں لگا رہے، میرا ہر کام، میری ہر سوچ، میری ہر فکر، سوتا بھی ہوں تو دین کے کام کی فکر میں، اٹھتا بھی ہوں تو دین کے کام کی فکر کے ساتھ، کسی سے بات بھی کرتا ہوں تو اللہ ہی کا خیال رہتا ہے، کسی سے اگر ملاقات کرتا ہوں یا کسی سے دشمنی کرتا ہوں، کسی سے بات چیت کرنا بند کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر۔ تو فرمایا کہ ای اجعل امری امرہ، میں نے اپنے امر کو اللہ تعالی کا امر بنا دیا، ولا اتقدم حتى ياذن لي، اور میں اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرتا، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک مجھے اس کا حکم نہ دیا گیا ہو، جب تک مجھے اس کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. اس کو ہمارے مشائخ کی زبان میں کہتے ہیں سپردگی، اپنے آپ کو اپنے بڑے کے حوالے کر دینا. کل میتی بین ید الغسال، کہ جیسے ایک میت اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتی ہے، میت اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتی، میت اپنا پیر نہیں اٹھاتی، میت اس کو کہتی نہیں ہے کہ نہیں ادھر سے نہیں دھو ادھر سے دھو، میت نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہوتا ہے. غسال اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے سے دھوتا ہے، اوپر سے دھوتا ہے، پھر ٹانگ اٹھاتا ہے، اس کو دھوتا ہے، پھر اس کو کروٹ دیتا ہے، اس طرف سے دھوتا ہے، دوسری طرف کروٹ دیتا ہے، ادھر سے دھوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حوالہ کرنا، اپنے آپ کو حوالے کرنا، اور اسی کو ہمارے مشائخ کی لینگویج میں سپردگی کہتے ہیں. جب بندہ اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے نا اس طریقے سے، پھر اس کو رضا ملتی ہے، پھر اس کو رضا ملتی ہے. دسواں سٹیپ اس کے بعد ملتا ہے. تو اس کی تفسیر کیا عجیب نقطہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسے شروع کیا تھا؟ لوگوں کی فکر میں شروع کر دیا تھا، بھائی میرے معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، چلو میں چند موحدین کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوں. کیا تھا ایسے؟ اصحاب کہف کا واقعہ، سات ہیں، ایک نہیں ہے، سات ایمان والے نوجوان ہیں جن کے پاس قوت بھی ہوتی ہے. یہاں تو ایک ٹکرا جاتا ہے، وہاں سات ہیں، آگے ٹکرانے کی بجائے پیچھے چلے گئے، غار میں چلے گئے، اور دجال سے حفاظت کے لیے کہف کے اندر حفاظت رکھی گئی. سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف پڑھنے والا حفاظت میں رہے گا دجال سے. اور سورہ کہف کیا تبلیغ دے رہی ہے؟ ہاں بھائی بادشاہ سلامت کے ساتھ لڑنا وڑنا نہیں، پیچھے. یہ عجیب حالات ہیں، یہ ڈفرنٹ حالات ہیں، یہ نارمل حالات نہیں ہیں. حکم آئے گا تو کرو، حکم ہے ریٹریٹ دین ریٹریٹ. حکم کے اندر فائدہ ہوتا ہے، حکم کی اطاعت کے اندر. یہ دین اطاعت کا نام ہے. اسلم تسلم، اپنے آپ کو سپرد کر دو، سلامتی میں چلے جاؤ. اگر سپردگی نہیں ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا جی ڈسپلن ہوگا تو فائدہ ہوگا. تو ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت، امیر جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق کام کرو. ہمارا تو کوئی امیر ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو بے امیر کے امیر ہیں سارے کے سارے. تو ہمارا تو کوئی امیر ہی نہیں ہے، پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، بتانے والے کوئی نہیں ہے، ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی. ہم تو یوٹیوب کے اوپر بیانات سنتے ہیں اور بس سب کچھ ہو جائے گا، ان بیانات سننے سے سب کچھ ہو جائے گا. آپ کی نالج بیس بڑھ جائے گی، ڈیٹا بیس بڑھ جائے گی بے شک، اور وہ الٹی آپ کے خلاف قیامت کے دن. یہ اتنا سارا علم تم نے یوٹیوب ویڈیوز سن سن کر کے حاصل کیا تھا، کرا کیا تم نے اس علم کا؟ اس پہ عمل بھی کیا تھا؟ اس یوٹیوب ویڈیوز پہ عمل بھی کیا تھا تم نے؟ عمل تو تم کر نہیں سکے تھے، اس لیے تم نے تو توبہ تک نہیں کری تھی. تم نے تب اپنے گناہوں کو گناہ تک نہیں سمجھا تھا. عمل کیا خاک کرتے تم ان کے اوپر، تو توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ تو کوئی کرواتا ہے نا، گناہوں کا احساس ہونا پڑتا ہے نا کہ ہاں میں نے بھی کچھ کیے حرکتیں، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. تو یوٹیوب ویڈیوز سے دین نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے بھائی. یوٹیوب ویڈیوز سے ہوں یا کسی اور قسم کی ویڈیوز ہوں یا آڈیوز ہوں، ان سے دین نہیں آتا. دین کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے، بندوں سے آتا ہے، بندوں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے، تفویض کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تفویض کا مقام ملتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہو جاتا سب کچھ، اتنے حلوے بھی نہیں بٹ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. قرآن عظیم الشان حکم دیتا ہے فتبع سبیل من اناب الیا، کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو، ان کی اتباع کرو، اپنا ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں. نیا دین نہیں ہو سکتا کوئی بھی، ایک ہی دین ہے صراط المستقیم، اسی دین کے اوپر چلیں گے نا تبھی منزل تک پہنچیں گے. اور اپنی طرف سے اختراع کیے ہوئے دینوں کے اوپر چلیں گے تو وہ پھر منزل تک نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ یہ کلمات پڑھ لیجئے, انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کر لیں گے. اپنے دل میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیجئے اور اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں ظاہری طور پر, کم از کم اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. کچھ معاملات بھی سن لیجئے, ان معاملات کو کرنے سے اصل میں استقامت ملتی ہے. معاملات کل چھ ہیں جو ہمارے مشائخ نقشبند بتاتے ہیں. باقی مشائخ کے ہاں کچھ اور ترتیب تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہے. اس کی ڈفرنس میں جو ترتیب کی ڈفرنس ہوتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہوتی ہے کہ ہم مشائخ کی بتائی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے مشائخ کے نزدیک چھ معمولات ہیں. پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, صبح بھی 100 دفعہ, شام کو بھی کسی وقت 100 دفعہ. دوسرا معمول کہ ہم درود شریف صبح شام 100 دفعہ پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو, کوئی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے غافل نہ گزرے. اور پریکٹیکلی سپیکنگ اگین اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں. یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت ہو گئی. اس کے بعد 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی بھی دیر بیٹھنے کی توفیق ہو, بیٹھ کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں. یہ جو سننے کی کوشش ہوگی یہ مراقبے کا عمل کہلائے گا. تو نیت یہ کر لی کہ فیض آ رہا ہے, رحمت آ رہی ہے اور میرے دل سے آواز نکل رہی ہے اللہ 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 کی. اور اس کے بعد عمل یہ ہے کہ اس آواز کی طرف فوکس بنانا, توجہ کے ساتھ بیٹھنا اور جو ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکالنا, یہ اس کا عمل ہوتا ہے, یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے مراقبے کا. یہ کل 5 معمول ہو گئے. اور چھٹا اور آخری معمول وہ ہے کہ اصلاحی تعلق بنانا کسی شیخ کے ساتھ اور ان کے ساتھ اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کرنا, پوچھنا, دین کو سیکھنا, یہ سب جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول کہلاتا ہے. اور یہ معمول سب سے اہم معمول ہوتا ہے شروع میں, کیونکہ اس معمول کے بغیر شروع کے جو 5 معمول ہیں ان پہ جمنا آسان کام نہیں ہوتا. تو رابطہ شیخ کا معمول چھٹا ہوا. یہ کل 6 معمولات ہیں. ان کے اوپر اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ اور ذرا ہمت پکڑ کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس توبہ کے اوپر استقامت نصیب ہوگی, جیسا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. ہمارے مشائخ کا یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے اور ہمیں ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے. اس کے ساتھ ہم آج کا بیان ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نماز مغرب کی اذان ہو چکی ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کر کے پھر دعا کے لیے دوبارہ اکٹھے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جو مراقبہ بتایا گیا تھا تھوڑی دیر اس کے لیے مشق کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا یہ دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی، نہ شکوے دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمناں رہے گی، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. میں دین لوں گا میں دین لوں گا نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ چار دن کی ہے یار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ چار دن کی ہے یار دنیا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. بتانے دلبر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی باوفا نہیں ہے، بتانے دلبر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی باوفا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربینا علی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا والوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دین کے دشمنوں سے حفاظت فرما، ایمان والوں کے دشمنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ نے اپنے بندوں میں شامل فرمایا، اپنے نبی علیہ السلام کی امت میں شامل فرمایا، اے اللہ تا حیات اس امت کا فرد بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ریاکاری کی وجہ سے، اے اللہ بری نیتوں کی وجہ سے، اے اللہ سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے اعمال کو رد نہ فرما، اے اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ میری آخرت کا سوال ہے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی، اے اللہ ہم آج اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی، اے اللہ آپ کا در چھوڑنے کی وجہ سے آئی، اے اللہ آپ کے ساتھ، آپ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے کلام کے ساتھ ظلم کا رویہ برقرار رکھنے کی وجہ سے آئی، اے اللہ اس ظلم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کو آپ کا حق دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے حبیب کو ان کا حق دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے کلام کو اس کا حق دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑا، اے اللہ دنیا کی عظمت کو کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں سے باہر فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو گند خانہ بنایا ہوا ہے، اے اللہ ہر قسم کی غیر کی محبت اس کے اندر سجائی ہوئی ہے، اے اللہ خوبصورت چہرے، اے اللہ خوبصورت چیزیں، اے اللہ خوبصورت لذتیں، اے اللہ ان سب کو اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، اے اللہ اس دل کے اندر آپ کے لیے تو ہم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اے اللہ اس دل کو گند خانے سے پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے.
اے اللہ دنیا کی محبت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کو ہماری نگاہوں میں ہیج فرما دیجئے، اے اللہ بے وقت فرما دیجئے، اے اللہ جیسے کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مری ہوئی بکری کے بچے کی ہڈیوں سے بھی زیادہ اس دنیا کی وقت نہیں، اے اللہ ہم نے اس دنیا کو عظیم بنا کے اپنے سامنے، اے اللہ اپنی اولادوں کے سامنے رکھا، اے اللہ ہم سب کو اسی کی اے اللہ محبت لگانے والے ہیں، اے اللہ جس طرح مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے، وہ جو کھانے والا ہوتا ہے مچھلی اس کو بھی پانی کی محبت لگا دیتی ہے، اس کو بھی پیاس لگا دیتی ہے، اے اللہ ہمیں دنیا سے کتنی شدید محبت ہے، ہم اپنی اولادوں کو بھی یہ محبت لگا دیتے ہیں، اے اللہ یہ اپنی اولادوں کو بھی لگا دیتے ہیں، اے اللہ اپنے گھر والوں کو بھی لگا دیتے ہیں، جو ہمارے قریب آتا ہے اس کو دنیا کی محبت کا اسیر بنا دیتے ہیں، اے اللہ کس شدت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اے اللہ، اے اللہ اس دل کو لے کے آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، اے اللہ اس دل کے ساتھ اے اللہ ہم موت کو کیسے گلے لگائیں گے، اے اللہ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو اس کے حوالے اپنی روح کو کیسے کریں گے، اے اللہ ہماری اذیت، اے اللہ ہمارا عذاب تو موت کے وقت سے شروع ہو جائے گا، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے نکال دیجئے، اے اللہ بچا دیجئے، اے اللہ سے توبہ کروا دیجئے، اے اللہ اپنے اس سب سے بڑے گناہ کا آج ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہر قسم کی دنیا کی محبت کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ آپ تو معاف کر کے پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ آج آپ خوش ہو جائیے ہمیں معاف کر کے، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو اے اللہ آپ کے حبیب بھی خوش نہیں ہوں گے، اے اللہ صرف شیطان خوش ہوگا، جو اے اللہ آپ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، اے اللہ اس شیطان کو اے اللہ بے تباہ کر دیجئے، ہم سے بے تباہ کر دیجئے، ہم سے مایوس کر دیجئے، اے اللہ اس شیطان کو اے اللہ اس کی خوشی کو روک دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کو خوش کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر کے، اے اللہ آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر آپ نے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا، اے اللہ اگر ہمیں جہنم میں پھینک دیا تو آپ کے جہنم میں کوئی ہم سے اضافہ نہیں ہوگا، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے، اے اللہ آپ کی تو کوئی حکومت میں کمی نہیں آئے گی، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ جیسے بھی ہیں اے اللہ عقل کے ناخن عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری سختی، ہماری ضد، ہماری ہٹ دھرمی کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری ہٹ دھرمی کو معاف کر دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ چلا دیجئے، اے اللہ بری راستوں سے، آزمائشوں کے ذریعے سے اے اللہ ہماری اصلاح کے فیصلے نہ فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ماننے والوں میں بنا دیجئے، اے اللہ ماننے والوں میں بنا دیجئے، اے اللہ ہم جو بھی کرتے پھر رہے ہیں اے اللہ یقیناً آپ اس سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے چھڑوا دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کو بھی آسان بنا دیجئے، اے اللہ آخرت کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، ہماری قبروں کو آسان بنا دیجئے، اے اللہ روز حشر کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اے اللہ دنیا کی ہر ہر چیز کے اندر اپنے دل کو اٹکائے پھرتے ہیں، اے اللہ ہمیں آزادی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے آزادی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی غلامی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین اسلام کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی فتنہ ارتداد کا شکار نہ فرما، اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں جانا کہاں ہے، اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری منزل کہاں ہے، اے اللہ انہوں نے آپ کا در دکھلایا، انہوں نے راستہ چلنے کے سارے قواعد بتائے، سارے اصول بتائے، اے اللہ آداب بتائے، اے اللہ اس کے بدلے ان کو کروڑوں اجر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی فضیلتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ قبولیتیں اور بڑھا دیجئے، اے اللہ ان کے گھر والوں کی، ان کے اولاد کی، اے اللہ مقبولیت میں اور اضافہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی آگے اس دین کی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، اے اللہ مضبوط سے عظمت نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص نعمت، اخلاص نیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ یقیناً مشکل حالات سے دوچار ہیں، اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست و شدار اے اللہ کافروں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ایمان والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنی مدد کا مستحق بنا دیجئے، اے اللہ آج تفویض کے بارے میں ہم نے باتیں سنی، اے اللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچے بندے بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضائے کاملہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھرانوں کو سنتوں کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ جو دلوں کے اندر نفرتیں کدورتیں ہیں، اے اللہ ان تمام نفرتوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ محبتوں کے لیے قبول فرما دیجئے، محبتیں بانٹنے کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کا داعی بنا دیجئے، اے اللہ اپنے عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اے اللہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کو پھیلانے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تو زندگی گزر گئی، اے اللہ ہماری اولاد کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو ہمارے عزیز و قارب دوست شدار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی ہو چکی اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے فکریں کریں، اے اللہ وقت لگایا، محنتیں کریں، اپنا گھر پیش کیا، اے اللہ ان سب کو اس کے بدلے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر کافری سے، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے، اے اللہ آزمائشوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو بھی ہمارے عزیز و قارب خصوصا ہمارے والد صاحب اے اللہ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کی دعاؤں سے اور ان کے حاجات سے آپ بہتر واقف ہیں، اے اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما دیجئے، اے اللہ دنیاوی مشکلات ہوں، اخروی مشکلات ہوں، اے اللہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جیسی بھی مشکلات ہوں، اے اللہ آپ سب مشکلات سے واقف ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے آزادی عطا فرما دیجئے، آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنا بندہ بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔